ونعوذ بالله حقك له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا أما بعد فرمایا کہ بھرے مجمع میں داعی کو ذلیل کرنا اس طرح کے خطے سے دور کہاں سے آیا بہت کس طرح دیا گیا یہ تقویٰ کا فائدہ ہے. اگر کسی شخص پر اطمینان نہ ہو تو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نہ کرے لطیف پیرائش سے عذر کر دیں, یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لیے دعوت قبول نہیں کر سکتا, جو کہ اس عنوان سے اس کی دل ٹھکنی ہوگی. اگر امر بالمعروف کا خیال ہو تو امر بالمعروف میں بھی یہ شرط ہے کہ ایسا وقت اور موقع تجویز کرے جس میں مخاطب سے قبول کرنے کی امید ہو. اگر کوئی صبح داعی کی آمدنی کی حرمت کا ہو تو بہتر صورت یہ ہے کہ مجمع کے سامنے کو بلا شرط قبول کر لے, پھر تنہائی میں لے جا کر ان سے کہے کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان حلال کا کام کر دیا. ایک ایسا مسئلہ حضرت والا نے بیان فرمایا ہے جس سے آج کل بکثرت سابقہ پیش آتا ہے لوگوں کے. بعض اوقات دعوت آتی ہے کھانے کی, ہدیہ آتا ہے, تحفہ آتا ہے, کسی ایسے شخص کی طرف سے آتا ہے جس کی آمدنی کے بارے میں یا تو معلوم نہیں ہے, یا تو معلوم ہے کہ حرام ہے, یا کم از کم شبہ ہوتا ہے حرام. وہ بیان بعض اوقات تو لوگوں کو پرواہ ہی نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے, بس دعوت آئی جس کی طرف سے بھی آئی چلے گئے کھا لیا, اس کی فکر ہی نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے, ہدیہ آیا رکھ لیا استعمال کر لیا, حرام حلال کی فکر ہی نہیں. یہ تو اللہ بچائے غفلت کی اور دین سے بے فکری کی عالم اور ہم سب کو فکر محفوظ رکھتا ہے. فکر ہونی چاہیے کہ کوئی لقمہ منہ میں حرام کا نہ جائے, حرام کی کھانے کی اللہ بچائے یہ تو ہے ہی کہ اس کا جو عذاب آخرت میں ہونا ہے, اس کا جو گناہ ہوگا اللہ بچائے وہ تو ہے ہی بڑی خطرناک چیز. دنیا میں بھی حرام کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بچائے اس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے, اس سے گناہ کی طرف رغبت بڑھتی ہے, اس سے انسان کو نیکیوں کی اور اس کے نتیجے میں آدمی نیکیوں سے محروم رہتا ہے اور گناہوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے. جو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ لا علمی میں, پتا نہیں تھا کہ کسی کی آمدنی حرام ہے, لا علمی میں اس کے یہاں کچھ کھا لیا تھا, تو فرمایا وہ جو لا علمی میں کھا لیا تھا اس کی ظلمت میں مہینے بھر تک محسوس کرتا رہا, ایک مہینے تک اس کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. کیا محسوس ہوتا رہی؟ فرمایا کہ ایک مہینے تک گناہ کرنے کے دائیے بڑے شدید تقاضے دل میں پیدا ہونے لگے, گناہ کے تقاضے پیدا ہونے لگے. تو یہ ایک اس کی آرام چیز کھانے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. اور دوسری خاصیت حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں, غبار آلود ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں یارب یارب کہہ کر, لیکن ان کا کھانا حرام, ان کا پہن پینا حرام, ان کا لباس حرام. تو فرمایا فانا یستجاب له الدعاء, ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوتی. تو آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا نہیں, دنیا کے اندر بھی حرام چیز کھانے کا وبال ان دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے, اس کی ظلمت ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس طرح کے گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے اس بات کا بڑا اہتمام لازم ہے کہ آدمی اس بات کا پورا خیال کرے کہ جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہو, اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو, اس کا اہتمام چاہیے. اور اگر اس سے بے فکری ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور بھائیو, یہ خاص طور سے ہم جیسے وہ حضرات, ہم جیسے وہ لوگ کہ جو کسی اجتماعی ادارے سے جس کا تعلق ہو, جہاں عوام کا چندہ آتا ہو اور لوگ کسی خاص مقصد کے لیے چندہ دیتے ہوں, ان میں اس میں اگر خدا نہ کرے کوئی بے احتیاطی کوئی غلطی ہو جائے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کوئی چیز آدمی استعمال کر لے یا لے لے یا کھا لے, اللہ بتائے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی معافی بڑی مشکل ہے. کیونکہ اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ لے لیا ناجائز طریقے سے تو اس کا معاملہ آسان ہے, کسی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے تو اس آدمی سے رجوع کر کے معافی مانگے. لیکن اگر چندہ ہے بہت سارے آدمیوں کا اور اس سے کوئی ادارہ چل رہا ہے اور اس میں تم نے ادارے کی املاک میں کوئی خرد برد کر لی یا ایسے طریقے سے کھا لیا جو تمہارے لیے جائز نہیں تھا, تب کس کس سے معافی مانگ کے کرو گے؟ کہاں کہاں کس سے معافی مانگو گے؟ کون پتا نہیں کہ کسے چنگا دیا تھا کسے نہیں دیا تھا. تو اس کی تلافی بڑی مشکل ہے. اب جیسے ہم دارالعلوم میں رہتے ہیں تو لوگ جتنے بھی کام دارالعلوم میں ہو رہے ہیں وہ سب عوامی چندے سے ہو رہے ہیں. لوگ بےچارے وہ دین کی خدمت کے خاطر دین کے کام میں تعاون کی نیت سے وہ پیسے دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, اس غرض سے دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے کام میں صرف ہو. اب اگر ہم اللہ بچائے کوئی ناجائز طریقے سے کوئی ادارے کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کر لیں یا اس کا پیسہ غلط طریقے سے استعمال کر لیں تو اس میں سارے چندہ دہندگان کی حق تلفی ہے. کس کس سے معافی مانگو, کس کس سے معافی مانگو؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مدارس کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا. حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے مولانا رفیع الدین صاحب. مولانا رفیع الدین صاحب بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے, تو وہ دارالعلوم سے چندے کے لیے چلے گئے دہلی. اور دہلی سے جب دہلی میں مسلمان چندہ دینے والے تھے انہوں نے چندہ دیا تو سارا چندہ جمع ہوا کے 300 روپے ہوا, 300 روپے. اب یہ 300 روپے اس زمانے کے تھے تو آج کے میرا خیال ہے کہ 300,000 سے کم نہیں ہوں گے. آج یہ کام 300 روپے وہ چندہ لے کے چلے ریل میں, اور راستے میں وہ کچھ کسی نے چوری کر لی, وہ 300 روپے کے 300 روپے چوری ہو. اب جب دیوبند پہنچے تو معلوم ہوا گئے ایک پیسہ بھی نہیں, سارا چوری ہو گیا. تو رفیع الدین صاحب نے اپنے جیب سے کہیں سے اکٹھا کر کر آپ کے 300 روپے مدرسے میں جمع کرائے. اب لوگ جو حضرت مہا رفیع الدین صاحب کو جانتے تھے وہ کہتے ان کا کوئی خاص بہت ذریعہ آمدنی تو بہت بڑا ہے نہیں, تو اس واسطے 300 روپے یہ جنہوں نے جمع کیے ہوں گے پتہ نہیں کس طرح قرض کیا, ادھار کیا, کیا مشقت اٹھائی. اور مسئلہ یہ تھا کہ بھئی لے کر آ رہے تھے, ان کی کوئی ان کا کوئی قصور نہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں, حفاظت کی اس کی, لیکن تقدیر تھی چور لے گیا. اور انسان کی کسی کوتاہی کے بغیر اگر کوئی امانت چوری ہو جائے تو جس شخص کی امانت ہے, جس شخص کے پاس امانت ہے اس کے اوپر کچھ تو تاوان نہیں آتا, شریعت نے تاوان نہیں رکھا. اگر آپ نے ایک چیز امانت رکھی ایک آدمی کے پاس, اس نے اپنی اسی حفاظت پوری کی, ڈاگا پڑ گیا, کوئی چور اٹھا کے لے گیا باوجود حفاظت کرنے کے, تو اس کا کوئی تاوان نہیں آتا. لیکن حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے تاوان ادا کیا. لوگوں نے حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو خط لکھا. حضرت گنگوئی سرپرست تھے دیوبند کے, دارالعلوم دیوبند کے, ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ مولانا رفیع الدین صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا اور انہوں نے پتہ نہیں کس طرح تنگی ترسی اٹھا کر کوئی قرضہ ورضہ کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے وہ سارے رقم مدرسے میں جمع کرائی ہے, تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی تکلیف آنے کا اندیشہ ہے. تو آپ ان کو لکھیں کہ شریف مسئلہ کیا ہے, بتائیں ان کو کہ ان کے ذمے کو تاوان نہیں آتا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا مولانا رفیع الدین صاحب کو کہ بھائی شریع اعتبار سے آپ کے ذمے کوئی تاوان نہیں ہے, لہذا اگر آپ نہ دیں تو کوئی حرج نہیں. تو مولانا رفیع الدین صاحب نے اس کے جواب میں حضرت گنگوئی سے عرض کیا کہ حضرت یہ فقہی مسئلہ کیا میرے لیے رہ گیا تھا؟ یہ فقہی مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہے تو واقعی صحیح مسئلہ, لیکن کیا میرے ہی واسطے رہ گیا تھا یہ فقہی مسئلہ؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی تقوی کا تقاضا یہی تھا کہ میں ادا کر دوں کہ کہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے. آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے, لیکن مجھے مسئلہ بتا رہے ہو فقہ کا, تو اس لیے میں میں نے آپ اگر ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، میں نے بھی یہی کیا، نہیں مانا. اس درجہ وہ ہمارے ان بزرگوں نے احتیاط فرمائی ہے، حالانکہ سرا واجب نہیں تھا مگر دے دیا. انہیں کا واقعہ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ان کی ایک گائے تھی، وہ گائے کہیں سے گائے کو چرانے کے لیے نکلے تھے، دارالعلوم کا کوئی کام یاد آ گیا تو گائے کو لا کے وہیں لے آئے ہاتھ میں دارالعلوم کے، اور وہاں لا کے باندھ دی گائے، اور دفتر میں جا کے کوئی جو دارالعلوم کا کام تھا وہ کرنے لگے. کوئی شیخ زادے آ گئے وہیں دیوبند کے، انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا. اچھا آپ محترم صاحب نے مدرسے کو اپنے گھر کا وہ طویلہ بنا لیا، اب محترم صاحب کی گائے یہاں پر کھڑی ہوا کرے گی. تو محترم صاحب کی گائے یہاں پر لا کے باندھ دیا، شور مچانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے گائے کھڑی کی تھی، کون سا ایسا ظلم ہو گیا تھا. لوگوں نے ان کو سمجھایا بھائی خدا کے بندے یہ لا کے نو تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کر دیا تو آپ اتنا شور مچا رہے ہو. حضرت کو آواز گئی، حضرت نیچے اترے، پوچھا بھائی کیا قصہ ہے، کس صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گائے آپ نے اوپر. حضرت فرمائی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی، یہ دارالعلوم کی جگہ ہے اور مجھے اپنی ذاتی گائے نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسا کرو بھائی یہ گائے میں نے آپ ہی کو دے دی، ہاں جی جاؤ لے جاؤ. وہ بھی اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ گائے لے کے چلتا ہوا. تو لیکن یہ اعتراض اتنی دیر کا کہ اتنی دیر میں تھوڑی دیر کے لیے گائے دارالعلوم کے احاطے میں کھڑی کرنے کو پر اعتراض ہوا، اس کو رخصت کر. اس درجہ احتیاط پر حضرت شیخ الحدیث صاحب رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ جیتے میں لکھا ہے کہ مظاہرالعلوم سہارنپور کے جو مؤتمن تھے حضرت مانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مظاہرالعلوم کے مؤتمن تھے، تو مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا. سارا جلسہ ہوتا تھا جس میں سال کے ختم پر وہ طلبا کو وہ مدرسار بندی بھی ہوتی ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر مدرسے کی کارکردگی لوگوں کے سامنے آتی تھی، لوگ اس میں چندے وندے بھی دیتے تھے. تو یہ جلسہ ہو رہا تھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی عبداللطیف صاحب، حضرت عبداللطیف صاحب کو ہم نے دیکھا مطمئن صاحب کو، کہ وہ کھانا سارے مہمانوں کے لیے تیار ہوتا تھا اور اچھا کھانا تیار ہوتا تھا، تو سارے مہمانوں کو کھانا کھلاتے، رات کے 11 بجے تک ان کی توازوں میں مقبول رہتے، اور جب سارے مہمان چلے جاتے تو گھر سے اپنا کھانا لائے ہوئے ہوتے تھے تو سیدان میں، اور وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا، تو جب سارے مہمان چلے جاتے تو اپنے گھر کا لائے ہوا کھانا کھا کر وہ ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے رات کو 11 بجے کا. کہ یہ مدرسے کا کھانا ہے، یہ میرے اس اتنی احتیاط برتتے تھے کہ وہ کھانا میں میرے لیے پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے واقعات اس لیے تھے کہ کہیں کوئی مشتبہ لقمہ پیٹ میں نہ جائے. حلال جو تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، اور حرام کا اگر ایک لقمہ بھی چلا گیا تو پتہ نہیں کیا وہ قیامت ڈھائے گا. تو ایک طرف تو بعض ہمارے اللہ بچائے ہمارے طبقے میں بھی یہ بے فکری آ گئی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، کون سی ہمارے جائز ہے کون سی ناجائز ہے. اللہ، ہمارے ہاں بعض طلبا آتے ہیں جو مستقی ہوتے ہیں، یعنی ان کے مالی استطاعت ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن بہت کم کو میں نے دیکھا کہ کبھی آ کر یہ مسئلہ پوچھتے ہوں کہ بھائی ہمارے لیے مطبخ کا کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے. کچھ طلبا نے پوچھا، خوشی ہوئی کہ الحمدللہ فکر پیدا ہوئی. تو اگرچہ جو طریقہ ہمارے ہاں ہے اس میں مستقی طلبا کی بھی گنجائش ہے کھانے کی، لیکن بہرحال دل میں سوال تو پیدا ہونا چاہیے کیا ہے یا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں. تو یہ فکر اول تو مٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کیا جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں، تنخواہ جو مجھے مل رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس میں کوئی حرام کیا میری تو نہیں ہو گئی؟ اگر میں نے جتنا وقت دینا چاہیے تھا اتنا وقت نہیں دیا اس کام میں جس کام کے لیے مجھے ملازم رکھا گیا تو میرے لیے تنخواہ حلال ہے کہ نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ معمول تھا، الحمدللہ اس کا معمول ہمارے ہاں بھی جاری ہے کہ استاد اگر دیر سے آئے تو وقت لکھ دیتا ہے کہ اتنی دیر ہوئی اور اس کے حساب سے اس کی تنخواہ کٹتی. ہر استاد خود کیا کرتا تھا یہ کام. دارالعلوم میں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر جتنا وقت دیا مقرر تھا اتنا وقت نہیں دیا تو تنخواہ کا اتنا حصہ جو ہے وہ ناجائز ہوگا. یہ فکر اللہ بچائے مٹ رہی ہے، اس میں غفلت ہو رہی ہے. ایک طرف تو افراد ہی ہے، اسی طرح دعوتوں میں کہیں گئے تو بھائی پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کی فکر نہیں ہے کہ حلال جو دعوت آ رہی ہے کسی حرام آمدنی والے کی ہے یا حلال آمدنی والے کی ہے. ایک طرف تو افراد یہ ہے، دوسری طرف تفریق ہے. وہ یہ کہ بعض لوگوں کو الحمدللہ اس کا تو اہتمام ہے کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے منہ میں نہ جائے. بڑی اچھی بات ہے یہ، بڑا یہ اہتمام کا ہونا، یہ فکر کا ہونا. لیکن اس اہتمام اور فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ حرام سے تو بچنے کی فکر ہے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جس سے کہ کوئی دوسرا گناہ لازم آ جائے. مثلا کسی کی دل شکنی، کسی کو ذلیل کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اگر فرض کرو کہ کسی جگہ گئے اور کچھ تمہیں شبہ پیدا ہوا، تمہاری مجمع میں اس سے پوچھنا کہ بھائی تمہاری آمدنی کیا ہے، کہاں سے دودھ لائے، کہاں سے گوشت لائے، یہ پوچھنا جو ہے یہ اس کو ذلیل کرنا ہے. یہ ذلیل کرنا کسی طرح بھی جائز ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ دعوت ہوئی اور وہ دعوت معلوم ہے کہ یہ آمدنی اس کی حرام ہے تو بھائی قبول ہی نہ کرو، کوئی عذر کر دو کہ بھائی میں معذور ہوں، کچھ معذرت کھاؤں، میں آ نہیں سکتا، کچھ عذر ہے مجھے، یہ کہہ دو. تاکہ اگر یہ کہو کہ بھائی تمہاری آمدنی حرام ہے اس لیے نہیں آتا تو یہ ایک دل شکنی کی بات ہے کہ یہ کہنا. اور اس میں تھوڑا سا تکبر بھی پایا جاتا ہے، اس میں تکبر کا بھی شائبہ ہے کہ ہم تو حرام سے بچنے کی فکر کرتے ہیں تم نہیں کرتے. تو یہ ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اپنی بڑائی کا اظہار ہو یا دوسرے کی دل شکنی ہو، یہ انداز اختیار کرنا بھی درست نہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف ہی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، کسی کو نصیحت ہی کرنی ہے تو نصیحت کا بھی کوئی محل ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. ذلیل کرنے کا، ذلیل کرنے کے معنی، نصیحت کرنے کا معنی یہ نہیں کسی کو ذلیل کیا جائے، تو اس کا طریقہ ہے تو ایسے طریقے سے کرو کہ جس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے، حرام سے بچ بھی جاؤ اور ساتھ میں کسی کی دل شکنی سے اور کسی کو ذلیل کرنے سے بھی پرہیز ہو جائے. اس کا اہتمام، ایسا اہتمام طریقہ اختیار کرنے سے. اللہ، یہی تو اصل میں باتیں ہیں دین کی جو بزرگوں سے سیکھی جاتی ہیں. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے کئی جگہ یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، پہلے بھی میں کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا، حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے موائد اور ملفوظات میں ان کا ذکر بکثرت آتا ہے. عجیب و غریب واقعات معلوم ہوتے ہیں، عجیب فرشتہ صفت بزرگ تھے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کے اور واقعات کس کوئی جمع کرے، کوئی ان کی سوانح مرتب ہو. کی بھی ہے کچھ لوگوں نے لیکن وہ بھی ناتمام تھی ہے، لیکن حضرت والا کے مواعظ میں اور محفوظات میں ان کے بہت سے واقعات مذکور ہیں. تو ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاید دہلی تشریف لے گئے تھے کسی کام سے، تو جب واپس آنے لگے تو بھیڑی کہلاتی تھی، गाड़ी किराए पर जाने के लिए। कांदला वतन था जो दिल्ली से कोई ख्याल में 60-65 मील के फासले पर हो, तो उस पर सवारी करने के लिए वापस जा रहे थे। जब बैली में बैठ गए तो वो जो बैलगाड़ी का चलाने वाला था उससे कोई ऐसी बातचीत शुरू कर दी, तुम्हें तुम क्या हो, कहाँ हो, क्या करते हो। बातों के दौरान अचानक पता उसने कहा, जी मैं तो, ये मेरी बैली नहीं है, मेरी बैलगाड़ी नहीं है, ये तो एक तवायफ है, उसकी है, ये गाने बजाने वाली औरत है, उसकी ये बैलगाड़ी है, मैं तो ऐसे मजदूर हूं, उसके बाद नौकरी करता हूं। अब हजरत एकदम से चौकन्ना हो गया कि ये जो तवायफ की बैलगाड़ी है तो जाहिर तवायफ की आमदनी हराम, तो उसने बैलगाड़ी भी हराम आमदनी से खरीदी होगी, इसमें मेरा बैठना भी और इसमें सफर करना भी ठीक नहीं। थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, फौरन नहीं कहा, फौरन नहीं उतरे उससे, ताकि इसका इसको कहीं चोट ना लगे। थोड़ी दूर जरा सा चल के और फिर उससे कहा, भाई जरा रोकना बहली, उन्हें क्या बात है कि जरा मैं, मुझे पेशाब का हाजत है, जरा पेशाब कर दो। रुकवाया और पेशाब करके नीचे उतर के पेशाब करने के लिए पेशाब किया। उसके बाद फिर उससे कहा, भाई चलो जरा, मेरा बैठे बैठे थक गया, बैठे बैठे जरा तबीयत तक सी गई है, मैं जरा पैदल चलूंगा तुम्हारे साथ। तो पैदल चलते रहे, वो गाड़ी खाली चल रही है और खुद पैदल चल रहे साथ। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, जी बैठ जाइए अब, कहा नहीं बस मैं जरा पैदल चलने में कुछ ज्यादा मुझे राहत मालूम हो रही है। दो तीन मरतबा जब उसने कहा तीन और ये बैठे ही नहीं, तो वो बैलगाड़ी वाला समझ गया, कहा कि मौलाना शायद आप इसलिए उतर गए हैं कि मैंने आपको बताया था कि तवायफ की बैलगाड़ी है, इसलिए आप उतर गए। तो अगर ऐसी बात है तो खामखा आप क्यों मुझे फिर साथ ले जाते हैं, मुझे खत्म कर दें मेरा मामला और मैं वापस चला जाता हूं, अपने पैसे भी आप खराब करेंगे, मैं वापस चला जाता हूं जाकर, आप भी पैसे, आप भी कभी इतना किराया देने की जरूरत नहीं होगी, वापस जाके कह देता हूं कि भाई खत्म हो गया मामला। तो अगर तो फरमाया, भाई बात तो यही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारा मामला इस वक्त खत्म कर दूं तो वो जो तवायफ है जिसने तुम्हें किराए पर रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, तो उसने हो सकता है कि उसके पास कोई और आया हो बैलगाड़ी मांगने के लिए और उसने इस भरोसे पर इनकार कर दिया हो कि ये बैलगाड़ी तो कांदले तक जाएगी, वापस आएगी, इस दौरान मैं किसी को किराए पर नहीं दिया, तो उसका किराए का नुकसान हो जाएगा, इस वास्ते तुम्हें मैं इस वक्त वैसे वापस नहीं भेज, यहां तक कि खुद चलते रहे और कांदला पहुंच के पूरा किराया अदा किया, पूरा किराया अदा करके वापस गए। तो हमारे हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया बयान करके फरमाया कि अव्वलन तो जब पता चल गया था कि हराम की आमदनी है तो फौरन छूटते ही नहीं कहा कि भाई तुम ये हराम के मैं उतरता हूं, बल्कि एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया उससे एलर्जी का, थोड़ा सा ताकि एकदम से उसका दिल न टूटे, और किराया पूरा अदा किया इस ख्याल से कि वो इस तवक्को में होगी भेजने वाली के मुझे पूरा ख्याल हो सकता है उसने किसी और को रुख्सत भी कर दिया तो नुकसान भी ना हो और खुद अपने आप को भी बचा लिया। तो हराम से बचने और हराम चीज से मामला नहीं है, लठ है जो उठा के मार दिया किसी के कि तुम्हारा आमदनी है तुम्हारी लिहाजा मैं नहीं करता, बल्कि उसका भी एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए कि किसी की दिल छिकनी भी ना। हाँ, अगर किसी को नसीहत करनी है तो नसीहत करने का तरीका यह नहीं है कि उसको भरे बाजार में मजमे के सामने उसको जलील करो और कहो कि तुम्हारी आमदनी आराम। अगर कभी करना है तो अगर इस बात की तवक्को हजरत फरमाते हैं कि अमर मारूफ में यह शर्त है कि ऐसा वक्त और मौका तजवीज करे जिसमें मुखातब के कबूल की उम्मीद हो, वो दक्के इन नफ़ात। तो उसको तन्हाई में जाकर उससे बात कर लेना, जिससे उसकी दिलचस्पी भी ना हो और बात भी सही तरीके से पहुंच जाए कि भाई ये अंदाज भी ना हो कि हम तो इतने मुत्तकी हैं और तुम इतने हरामखोर हो। ये अंदाज भी ना हो जिसमें तकब्बुर आ जाए, जिसमें उजब आ जाए, जिसमें दूसरे की तकीर आ जाए। ऐसे अंदाज से बात करें कि जिससे दूसरे की दिल शिकनी ना हो। तो हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शुबा दाई की आमदनी का हुरमत का हो, और अगर यानी ये तो मैं वसत बता रहा हूं जबकि पता है कि उसकी आमदनी हराम, तो उज्र पहले से कर दे, पहले ही से मुझे कुछ उज्र है, मैं हाजिर नहीं हो सकता, बात खत्म हो बच गया उसको। अगर वहां जाकर पता चला तो उस वक्त में भी कोई तरीका निकाल सकते हो उससे अलहदगी अख्तियार करने का, तो उधर करके रवाना वापस आ जाओ। लेकिन अगर कभी आमदनी मुश्तबा हो तो फिर कहते हैं कि उस वक्त तो कबूल कर ले, तन्हाई में जाकर समझा दे तो भाई जरा ये सूरत हाल है, इस वास्ते खाने में इस बात का लिहाज रखा जाए। फरमाया कि लजायज दुनिया की हिकमत यह है कि यह नमूना हो लजायज आखिरत के। बस अगर कोई सूफी खाना खाते हुए लजीज शोरबे में पानी का प्याला भरकर डाल दे ताकि नफ्स को लज्जत ना आए तो वो तिफले तरीकत है। यह इस तजल्ली ये उस तजल्ली इलाही को बर्बाद करता है, यानी वो तजल्ली इलाही जो मुजक्किर है नामाए आखिरत जो लजीज ताम के साथ मुताल्लिक है, और उस हिकमत को बर्बाद करता है जो लजायज दुनिया में रखी गई। ये हजरत ने वो बात फरमाई कि दुनिया के अंदर जो लज्जत वाली चीजें हैं, खाना पीना, अपने अजीज रिश्तेदार वगैरह उनके साथ ताल्लुकात, ये लज्जतें हैं दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा की हैं, इंसान के लिए पैदा की। खुद ये फरमा दिया कि वल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज जमीअ, कि जमीन में जो कुछ है हमने तुम्हारे लिए पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लज्जतें इसलिए पैदा की हैं कि ये इंसान इन पर शुक्र अदा करे, और ये इसके जरिए जन्नत की नेमतों का तसव्वुर करे, जन्नत की नेमतें याद आए उसको, और जन्नत की नेमतें याद आकर उसके आमाल की दुरुस्ती पर मुंतिज हों। यह है मकसूद इन लजायज का, इन लज्जतों का। और जब यह मकसूद है तो जब कोई लज्जत हासिल हो, खाने की हो, पीने की हो, या और किसी किस्म की हो, तो उसको अल्लाह तबारक व ताला की नेमत समझकर, अल्लाह ताला की एक तजल्ली समझकर उसको इख्तियार करना चाहिए। उसको जानबूझकर खराब करना या जानबूझकर उसको बेलज्जत बनाना ये नाशुक्री भी है और इस तजल्ली इलाही की नफी भी है। फरमाया हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ताइम शाकिर बिमंजिलत साइम साबिर, जो आदमी खाना खाए और खाना खाकर शुक्र अदा करे अल्लाह तबारक व तआला, यानी इस बात का इस्तेजार रखे कि या अल्लाह ये खाना आपका अता फरमूदा है, आपकी अता है, आपकी नेमत है, और ये लज्जत जो इसमें आपने पैदा फरमाई है ये भी आपकी आपकी पैदा फरमाई हुई है, और आपकी जब दी हुई है तो मुझे अब्दियत का तकाजा यह है कि मैं इसको शौक के साथ, रगबत के साथ, शुक्र के साथ खाऊं। तो फरमाया कि अकायम शाकिर, जो शुक्र गुजार बंदा है खाने वाला, वो बेमंजिलत साइम साबिर, ऐसा है जैसे कि रोजेदार जो सब्र कर रहा हो खाने पीने से, खाने पीने से सब्र करके जो सवाब हासिल होगा वो شکر کے ساتھ کھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہی وہ بات ہے جو میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں اپنے شیخ کی حضرت عارف کی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ ارے بھائی دین جو نام ہے وہ درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام, وہی کام اگر تم ایک غرض سے کرو تو نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے گناہ بھی ہو جائے, اور وہی کام اگر تم دوسرے زاویہ نگاہ سے کرو تو وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے, ابدیت کا مقتضی بن جاتا ہے, اس کے اوپر اجر ملتا ہے, اس پر ثواب ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. غفلت کے ہر حالت میں کھانا کھاتے رہو, لذت والا کھانا, بس لذت ہی لذت مقصود ہے اور کچھ نہیں, نہ اس طرف دھیان ہے کہ یہ کسی کی عطا ہے, نہ اس کے اوپر شکر ادا کرنے کا اہتمام ہے, نہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے جنت یاد آ رہی ہے, بس کھا رہا ہے آدمی لسٹم پسٹم جیسا آ رہا ہے کھا رہا ہے غفلت کی حالت میں, تو بس کھانا ہے اور کچھ بھی. لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی وہ اس پر آدمی عمل کر لے تو یہی کھانا عبادت بن جاتا ہے, یہی ثواب بن جاتا ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. کیا فرمایا, طریقہ یہ بتایا کہ جب کھانا اچھا سامنے آئے تو کیا کہو, جب سامنے آئے کھانا تو کہا اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. یہ وہ دعا ہے کھانا سامنے آنا. بہت سے ہمارے عام طور سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی, کھانا کھا کر الحمد للہ جی حقا مانا وہ سکانا وہ جاگرانا مسلمین, یہ تو اللہ کافی لوگوں کو یاد ہوتی ہے, پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس وقت جبکہ کھانا سامنے آئے, اور اسی سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے, اسی سے نقطہ نظر بدل جاتا ہے, اسی سے کھانے کی حیثیت بدل جاتی ہے. الحمدللہ الذی رزقک, اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. کیا اے اللہ, جب کھانا سامنے آیا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا, میری کسی طاقت نہیں تھی, میری کوئی قوت نہیں تھی, آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرمایا. تو کھانے کو دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاویہ نگاہ بدل دیا کہ اب جو کھاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا احساس دل میں پیدا کر کے کھاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ گے, ابدیت کے ساتھ کھاؤ گے, تو یہ کھانا بھی عبادت ہوگی. اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹی سی دعا یاد کر لو, اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. اے اللہ آپ نے کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا, میری کوئی طاقت نہیں کہ میں حاصل کر لیتا, طاقت اس لیے نہیں تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا نظام نہ بنایا ہوتا جس کے ذریعے تم کھانا حاصل کرتے ہو تو چاہے تمہارے پاس پیسے ہوتے لیکن کھانا نہ ملتا, نہ ملتا. کتنے واقعات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, کھانا لینے کیا معلوم ہے کھانا ہی ختم ہو گیا, نہیں ملا. تو نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اس طرح کر دیا ہے کہ مل جاتا ہے انسان کو. تو اس لیے یہ استحضار ہو رہا ہے, اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. یہ ذرا سوچ سمجھ کے پڑھو یہ دعا, یا اللہ یہ آپ نے عطا فرما دیا. اللہ اور ہمارے حضرت والد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ایک موقع پر فرمانے لگے کہ حدیث میں کھانا کھانے کی جو دعا آتی ہے تو اس میں دو الفاظ ہیں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, اور ایک روایت میں الفاظ اللہم الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا وجعلنا من المسلمین. تو دو لفظ الگ الگ, کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے یہ کھانا ہمیں رزق یہ رزق عطا فرمایا اور پھر ہمیں کھلا بھی دیا. کیا مانا؟ کہ رزق عطا فرمانا ایک نعمت اور کھلا دینا دوسری نعمت مستقل. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کرو کہ رزق ہے تو موجود, گھر میں انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں, پھل رکھے ہوئے ہیں, خدا جانے کیا کیا نعمتیں گھر میں موجود ہیں, لیکن معدہ خراب ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, طبیب نے کہہ دیا کہ جی کچھ نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں کھا سکتے, بس کوئی سبزی کا جوس پی لیا کرو مثلا, یا کوئی ایسے کوئی اور ڈرپ لگا دی کہ کھانا منہ سے کھانے کے لائق نہیں ہو یہاں سے. تو رزقنا تو ہے, اطعمنا نہیں ہے. تو یہ کسی رزق کا مل جانا ایک نعمت اور اس کا کھلا دینا یہ دوسری نعمت مستقل. اللہ تبارک, اگر فرض کرو کھانا ہے موجود ہے, بھوک نہیں لگ رہی, معدہ خراب ہے, تو وہ سارا بے لذت ختم ہو. پھر اگر رزق تو ہے مگر وہ لذت اس کے اندر نہیں ہے, بے مزہ ہے, اس کی وجہ سے کھایا نہیں جا رہا, تو رزق تو ہے لیکن اطعمنا نہیں ہے, پھر آج کھانے کے وہ کھانے کی طبیعت نہیں چل رہی اس کے کھانے کی طرف. اللہ تعالی نے یہ بھی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کے ہمیں کھلا بھی دیا. ایک مرتبہ ہم حضرت حکیم اپنے حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر ہم فرمائیں, ان کے ساتھ ان کے حضرت کے متعلقین میں سے ایک صاحب تھے, انہوں نے دعوت کی, حضرت کی بھی دعوت کی تھی, ہم لوگوں کی بھی کر دی تھی, ہم بھی چلے گئے تھے حضرت کے ساتھ. تو جب کھانے پر بیٹھے اور کھانا کھا لیا تو حضرت نے فرمایا, اور یہی بات ہے جو درحقیقت بزرگوں سے حاصل ہوتی ہے, حضرت نے فرمایا ذرا غور کرو کہ اس ایک کھانے میں جو ہم نے کھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بیک وقت جمع ہیں. پھر حضرت نے اس کی تشریح فرمائی, فرمانے لگے کہ دیکھو اول تو یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, کھانا جو ہے یہ تو عطا ہے ہی جو انسان کی بھوک کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن بھوک دور ہو سکتی تھی کسی دال روٹی سے بھی, لیکن کھانا کھانا ہے اور کھانے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا ہے, لذیذ ہے, لذت والا ہے. تو کھانا ہونا ایک نعمت اور کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت. پھر فرمایا کہ اگر کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا بھوک نہ ہوتی تو یہ لذیذ کھانا بیکار تھا, تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچتا. تو بھوک کا ہونا ایک دوسری تیسری مستقل نعمت. پھر اگر فرض کرو کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا بھوک بھی ہوتی لیکن کھلانے والا ذلیل کر کے کھلاتا, ذلت کے ساتھ کھلاتا, تو وہ کھانا لذیذ کھانا جو بھوک بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ذلیل کر کے کھلا رہا ہے تو وہ کھانا تو ایک عذاب بن جاتا ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اگر وہ کھانا ذلیل کر کے کھلاتا تو کتنا کیا وہ کھایا ہی نہ جاتا. تو عزت سے کھلانے والا موجود ہے, عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ کھلا رہا ہے, یہ چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالی. چلو کھانا بھی ہوتا, لذیذ بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی, کھلانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہوتا, لیکن دماغ کے اوپر کوئی تشویش کوئی فکر غالب ہے, کوئی تشویش لائق ہے, اچانک اطلاع مل گئی کہ بچہ بیمار ہے, سب ہسپتال میں داخل ہو گیا مثلا, تو سب کچھ ہے, بھوک بھی ہے, کھانا بھی ہے, اچھا بھی ہے, کھلانے والا بھی عزت کے ساتھ کھلانے والا موجود, عزت کے ساتھ کھلانے والا موجود ہے, لیکن فکر دماغ پر مسلط ہو گئی, اس فکر کے نتیجے میں کھانا اچھا کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا. تو یہ فکر کا نہ ہونا یہ ایک مستقل نعمت, پانچویں چھٹی نعمت. سب کچھ ہوتا تمہاری میدا خراب ہو گیا ہوتا تو کچھ بھی نہ کھایا جاتا, تو الحمدللہ صحت بھی ہے, بھوک بھی ہے, طبیعت بھی ٹھیک ہے, کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, اور اس حالت میں تنہا بیٹھ کے کھا رہے ہوتے اکیلے تو اکیلے بھی ٹھیک ہے, کھا لیا آدمی نے لذت سے کھا لیا, لیکن اگر محبت کرنے والوں کا اجتماع ہو اور اس محبت کرنے والوں کے اجتماع میں کھایا جائے, یہ ساتویں نعمت. تو اس ایک کھانے کے اندر حضرت نے فرمایا کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں, اور جب اتنی نعمتیں ہیں تو ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر واجب ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. یہ ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی. دعوت میں میں اور آپ بھی چلے جاتے ہیں اور کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, منہ چاٹتے ہوئے چلے آئے, لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے اور ان سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور جب یہ نگاہ ان باتوں کی طرف جانے لگتی ہے تو اسی کا نام ہے تعلق مع اللہ, اسی کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق. تو یہ کام بتاؤ کیا کیا دشواری ہے اس میں, کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, لیکن اگر آدمی ان باتوں کا دھیان کر لے تو زاویہ نگاہ بدل گیا, اور زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے وہ کھانا جو ہے وہ ایک عبادت بن گیا, ساتھ میں تبدیل ہو گئی, اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں اس نے اور اضافہ کیا اور اضافہ کیا. اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑھا لو جو حضرت والا یہاں فرما رہے ہیں کہ جب دنیا کی لذتوں میں سے کوئی لذت حاصل ہو تو تصور کرو کہ جب یہاں یہ لذت حاصل ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب عطا فرمائیں گے تو وہ کس درجے کی لذت ہوگی. وہاں تو حال یہ ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, آج تک کسی کے دل میں واہمہ بھی نہیں گزرا ان نعمتوں کی عظمت کا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی. یہاں کا تو حال یہ ہے کہ بڑا لذیذ کھانا ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, بڑی لذت سے بڑی رغبت سے کھایا, کھانے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ اب نفرت ہو رہی اسی کھانے سے جس کی طرف رغبت ہو رہی تھی اور بڑا مزہ آ رہا تھا, ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ کھانے کے بعد آدمی کا پیٹ بھر گیا اور اب اس سے کہا ایک لقمہ اور کھا لے, تو ایک لقمہ بھی کھانا اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ اب طبیعت بھر گئی. اب کھلانا اگر کوئی زبردستی کھلائے اس کو تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے. سنا ہے کہ وہ ہمارے یہاں یو پی میں ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا, سلطانہ ڈاکو مشہور تھا, تو وہ اپنے ساتھیوں میں سے جس کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کو لڈو کھلا کے سزا دیا کرتا تھا کہ رہے لڈو کھاؤ. اب ایک کھایا, دو کھایا, تین کھایا, چار کھایا, یہاں تک کہ جب اٹھا اونٹ بھر گیا کہ نہیں اب کھلاؤں گا زبردستی, زبردستی کھلا کھلا کے اس کو مارتا. تو ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے ہر کھانے میں کتنا ہی لذیذ سے لذیذ کھانا ہو کہ اس کے بعد بدطبیعت بھر گئی, اب اگر کھلاؤ تو سزا ہے, وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو وہی کھانا اتنا لذیذ تھا, رغبت ہو رہی تھی, شاندار معلوم ہو رہا تھا, اسی سے نفرت ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی کہ جب کھانا اٹھ رہا ہو, دسترخوان اٹھ رہا ہو, واپس جا رہا ہو, تو اس وقت دعا فرمائی کہ غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنا عن, کہ اللہ دیکھو انسان کی نفسیات کی کیا رعایت فرمائی ہے اس دعا میں, کہ اب جب کہ کھانا کھا چکا تو اب نفرت ہونے لگے نا کھانے سے, تو یا اللہ ہم اس کو بھیج تو رہے واپس کھانے کو, لیکن اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ہم اس سے مستغنی ہو گئے, بے نیاز ہو گئے, چند گھنٹوں کے بعد پھر ضرورت پڑے گی اس کی, لہذا اس کو نہ ہمیشہ کے رخصت رخصت کر رہے, نہ اس سے کوئی بے نیازی کا اظہار کر رہے, بلکہ اپنی معذوری ہے کہ اب اس کے بعد کھانے کی طاقت نہیں رہی, اس واسطے واپس دے, غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنا ربنا. تو دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کھانے کا, لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی جو نعمت عطا فرمائیں گے اس میں کتنا ہی کھا لو, کسی حد پر جا کر نفرت نہیں ہوگی, کسی حد پر جا کر یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اور کھا لیا تو ہیضہ ہو جائے گا, تخمہ ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, یہ کچھ نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جو کچھ نعمت رکھی ہے وہ ابدی ہے, جاویدانی ہے, سرمدی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی. تو جب کھاؤ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اس بات کی بھی کبھی لحاظ رکھو, یعنی تصور کرو کہ یا اللہ یہ آپ نے جو نعمت دی ہے یہاں پر عطا فرمائی ہے, اور جنت میں جب یہ اس کا یہاں پر دنیا میں یہ لطف آ رہا ہے تو آخرت میں جب جنت میں آپ یہ لذیذ چیزیں عطا فرمائیں گے تو ان کا کیا لطف ہوگا, اس کا تصور کرو. تو یہ اللہ جل جلالہ کی یہ بھی ایک تجلی کا ایک مظاہرہ ہے اس تصور میں. تو آپ دیکھو کہ کتنی تجلیات جمع ہو گئیں اور کتنی عبادتیں جمع ہو گئیں اگر ان باتوں کے دھیان کے ساتھ آدمی کھانا کھائے تو یہ اتنا, اور ان میں سے ہر چیز کے تصور کرنے سے اور اس پر شکر ادا کرنے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو, اور سارے تصوف, سارے سلوک, سارے مجاہدات کا بنیادی مقصود کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے, یہ ہے سارے دین کا حاصل, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے, تو اس کا یہ بہترین راستہ ہے یہ ان کا حاصل کرنا. اللہ ہمارے, میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ایک دوست تھے, حکیم تھے وہ, اور حکیم معین الدین صاحب نام تھا, بڑے گہرے دوست تھے بچپن, وہ بھی اللہ والے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عالم اور اس سے بڑے عالم, قطب الارشاد, اور یہ حکیم صاحب جو تھے حضرت کے جو دوست تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے. تو ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ان کے گھر, حکیم صاحب کے گھر. تو خیر حضرت حکیم صاحب نے بڑا خوش ہوئے, استقبال کیا, مگر ساتھ کہنے لگے بھائی دیکھو مولوی رشید احمد صاحب ایک بات سن لو کہ آج میرے گھر میں فاقہ ہے, کھانے وانے کو کچھ ہے نہیں, فاقہ ہے, اس واسطے اگر تمہاری کوئی دعوت کرے تو قبول کر لیجیے, کیونکہ یہاں کھانا نہیں ہے, فاقہ آ جائے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کے گھر میں فاقہ ہے تو ہمارا بھی فاقہ ہے, پھر کیا ہے, اس میں کیا پریشانی, کیا بات, آپ کے گھر میں فاقہ, دوست کے گھر میں فاقہ تو ہمارا بھی فاقہ, کہا کہ بس ٹھیک ہے, بس اگر راضی ہو اس پہ تو ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اسی ارادے سے ٹھہر گئے. اب کچھ دیر گزری تھی تو کہیں سے کوئی پیسے آ گئے, اب اس زمانے میں 2 روپے یا 5 روپے, مجھے صحیح تعداد یاد نہیں رہی, 2 روپے یا 3 روپے کہیں سے آ گئے, پتہ نہیں کس طرح. تو حکیم صاحب آئے حضرت گنگوہی, بھائی لوگ مولوی رشید احمد صاحب ہو گیا انتظام, क्या भाई कि ये 2 रुपए। अच्छा तो भाई लाओ कुछ वो कुछ दाल खुशका मंगा लो कुछ कहीं से कुछ या पका लो। कहा कि नहीं अब दाल खुशका क्यों खाएं, अब तो जो है जब अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर और तो तुम्हारा हमारी तुम्हारी और हमारी किस्मत से अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर बुरागन खाना खाएं। और वो 2 रुपए में अच्छा खाना तैयार करवाया, मुकल्लफ किस्म का खाना तैयार करवाया और खिलाया। क्या बात कि जब तक नहीं है तो उस पर राजी है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही मसीहत है कि फाका हो तो फाके पर राजी, और जब आता फरमाया तो फरमाया कि अब मुकल्लफ क्यों ना खाएं, अल्लाह ताला की आता है उसकी नेमत है तो अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खा के मंगे। अब ये जो बात है यह है वो अब्दियत की बात, कि है लज्जत लेकिन लज्जत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की अता के ऊपर निगाह है, अल्लाह तबारक व तआला की अता के ऊपर शुक्र अदा करने का जज्बा है और उसके साथ खाया जाए तो वही चीज जो है अल्लाह ताला ने उसको इबादत बना दिया, उसको एक आला दर्जे तक पहुंचा दिया, उससे ताल्लुक अल्लाह मजबूत हुआ। अब देखो दोनों बुजुर्गों की बात, फाका है तो फाके पर राजी है, खुशी है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ गया दे दिया अल्लाह ताला ने तो जो लज्जत वाला है लज्जत के साथ है। अब ये बात सूफिया किराम से ये मनकूल है, इस जिसका हजरत ने यहां पर जिक्र फरमाया है कि जब कोई खाना सामने आया शोरबा, अच्छा शोरबा बना हुआ, तो बात सूफिया किराम से मनकूल है कि उन्होंने उसे पानी का वो मंगवा के ना पानी का एक गिलास और वो डाल दिया उसमें ताकि वो शोरबा जो है बिल्कुल पानी हो जाए, तो ताकि उसकी लज्जत खत्म हो। तो हजरत फरमाते हैं कि जिनसे ये मनकूल है वो दरकीकत किफले तरीकत है, यानी ये बचकाना बात है कि उसको खराब कर देना, समझे ना, ये बचकाना बात है। हकीकत हाल ये थी कि जो अगर पतला आया था तो पतला ही खा लेते, वो भी अल्लाह ताला की नेमत, और जब गाढ़ा आया है तो उसको अल्लाह ताला की नेमत समझकर और उसको अल्लाह ताला की तजल्ली का एक जरिया समझकर उसको इन नियतों के साथ खाते, और यही सुन्नत है नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो खाना जैसा आया फाके भी गुजरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि 3-3 महीने तक घर में आग नहीं जलती थी, चूल्हा नहीं जलता था, ये वक्त भी गुजरा। और अच्छा खाना आया तो खुद शौक से रगबत से आगे बढ़कर भी तनावुल फरमाया। साहबे किराम ने मसला पूछा कि एक सफर में साहबे किराम जो थे वो हालत एहराम में थे, एक साहबी थे अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एहराम में नहीं थे, उन्होंने शिकार कर लिया एक हमारे वहशी का जिसे हम जेबरा कहते हैं, वो उसका गोश्त अहले अरब को बड़ा मरगूब होता था, शिकार करके अब जो साहबे किराम के जो हालत एहराम में थे उनको शुबा हुआ कि हालत एहराम में तो शिकार करना हराम है, जायज नहीं है, अगरचे इस वक्त शिकार किया एक ऐसे साहबी ने जो हालत एहराम में नहीं है लेकिन पता नहीं हमारे लिए खाना जायज है कि नहीं। तो मसला पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल हमारे लिए खाना जायज है कि नहीं है। तो आपने पहले तो पूछा भाई तुमने कोई उनकी मदद की थी, एहानत की थी, कोई इशारा किया था, उन्होंने कहा नहीं हमने इशारा नहीं किया, अपने तौर पर उन्होंने शिकार कर लिया। तो आपने फरमाया ये अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, तो मैं तुम आता हूं अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है, खाओ आराम से। और फिर फरमाया वज़रिबूली बिसहम, मेरा भी हिस्सा लगाना है इसकी, मेरा भी हिस्सा लगाओ।